اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا درود بھیجے محمد وآل محمد پر اما بعد فقط قالانا قال مولانا الامام المهدي علیہ الصلاۃ والسلام وعلى الشباب بالانابۃ والتوبہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدا ہمارے نوجوانوں کو انابہ اور توبہ کی توفیق عطا فرما شب دعا ہے اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو اس بنا پہ امام زمانہ کے انقلاب اور نوجوانوں کے وظائف کے عنوان سے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ اور اس سورے میں انسان کو جو لاحق خطرات ہیں اور ان خطرات سے بچاؤ کا جو طریقہ خداوند عالم نے سورہ والعصر میں بیان کیا ہے اس کا اور موجودہ حالات کا ایک تقابل اور ایک مقایسہ آپ کی خدمت پیش کروں سورہ والعصر تقریباً ایک ایسی سورہ ہے کہ جسے سبھی نے حفظ کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آسان ترجمہ کیا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے مگر ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے وتواصوا بالحق حق بات کی تلقین کی وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت کی گو کہ یہ چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اس سورے میں خداوند عالم نے انسان کو ایک ایسے نقصان سے آگاہ کیا ہے کہ اگر یہ نقصان انسان کو لاحق ہو جائے انسان کے شامل حال ہو جائے دامنگیر ہو جائے تو پھر انسان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور یہ نقصان ایسا ہے کہ اگر انسان متوجہ نہ ہو اس نقصان کی جانب بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو جن کے ظاہری اسباب و علامات نہیں ہوتے اندر ہی اندر وہ پھیلتی رہتی ہیں اور بالآخر پھر اچانک ایک بڑی بیماری اور بڑے خطرے کی صورت میں سامنے آتی ہیں اسی طرح انسان کے جس طرح بدن کو لاحق خطرات ہیں اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی خطرات لاحق ہیں کہ اگر یہ بیماری انسان کو لاحق ہو جائے انسان کو لگ جائے ظاہر سی بات ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے ایک فطری قانون ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جو بھی نئی چیز آئی ہے اسے پرانا ہونا ہے اور جب پرانی ہو جائے گی تو ایک اور نئی چیز آئے گی اس پرانی جگہ ریپلیس ہو جائے گی اور اس کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا پہلے جو ہے وہ نوکیا کے بٹن والے ایسے موبائل آتے تھے اب جو ہیں ٹچ اسکرین والے آ رہے ہیں اور آئندہ زمانے میں جو ہے وہ وائس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی کال ملائیں گے اور جیسے کہ ابھی بھی آپشن ہے آپ کے یہاں آپ کوئی لفظ بولتے ہیں اور وہ ٹائپ ہو جاتا ہے آئندہ زمانے میں آپ نمبر بولیں گے اور نام بولیں گے اور اس کا کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا آگے ہو سکتا ہے کہ انسان کی فکر کے ذریعے سے کوئی ایسے چیزیں ہوں کہ جو آئندہ آنے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ سامنے آئے کہ انسان سوچے اور وہ چیز ہونے لگے اور انسان کا رابطہ جو ہے اس مشین سے جڑ جائے لیکن اس نئی چیز کے آنے میں یا پرانی چیز کے جانے میں انسان کی انسانیت کو اور انسان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر یہ اصول کہ ہر ایک نئی چیز نے آنا ہے پرانی چیز نے جانا ہے اور انسان کی ہر انسان سے وابستہ ہر چیز کو نقصان کا خطرہ لاحق ہے، انسان کی آنکھ کو خطرہ لاحق ہے، انسان کے کان کو خطرہ لاحق ہے، انسان کی زبان کو خطرہ لاحق ہے، انسان کے دانتوں کو خطرہ لاحق ہے، انسان کے دل کو خطرہ لاحق ہے، انسان بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیئے تو ٹھنڈا پانی پینے سے اس کی جو رگیں ہیں ان میں چکنائی زیادہ ہوتی رہے گی، یا گرم چیز کھائی فوراً ہی کولڈ ڈرنک پی لی تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی پینا بھی، یعنی نقصانات کی مختلف قسمیں اور کیٹیگریز ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی انسانیت کو بھی خطرہ لاحق ہے، اور بعض اوقات انسان کی انسانیت کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے، یہ حملہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی انسان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے، یا اس سے کم تر چلے مثال میں دوں، کوئی شخص نابینا ہو جائے، اس کی آنکھوں کی بصارت اور روشنی چلی جائے، لیکن کیا اس کے آنکھوں کی بصارت اور روشنائی جانے سے کیا اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے ایک شخص اندھا ہو لیکن صاحب ایمان ہو۔ حضرت ابو بصیر امام کے صحابی ہیں، نابینا ہیں لیکن صاحب ایمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص ہاتھ یا پیر سے معذور ہو، معلول ہو، کام انجام نہ دے سکتا ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، لیکن کیا اس کا ایمان بھی معلول و معذور ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص ایکسیڈنٹ میں مر جائے، خدا نہ خواستہ، جیسے سنا ہے کہ بہت سے خطیب، بہت سے نواخوان اس دنیا سے چلے گئے ایکسیڈنٹ میں، اچھے لوگ چلے گئے، تو کیا ایکسیڈنٹ میں مر جانے سے کیا ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ میں مرنے سے ایمان کا انسان کا ایمان خطرے میں چلا جائے یا نابود ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں اچھے لوگ تھے، ایکسیڈنٹ میں مر گئے لیکن ان کا ایمان اپنی جگہ ہے، نابینا ہو گئے مثال کے طور پر لیکن ان کا ایمان اپنی جگہ ہے۔ لیکن بعض ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، بعض حادثات ایسے ہوتے ہیں، بعض سانحات ایسے ہوتے ہیں اور تصادم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا ایمان نابود ہو جاتا ہے۔ یہ جو امام زمانہ کے لیے، آخری زمانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان کی حفاظت ایسی ہی ہے جیسے انسان انگارے کو، دہکتی آگ کو اپنے ہاتھ میں لے۔ کتنا مشکل ہے، کتنا سخت ہے کہ انسان ایک جلتے ہوئے انگارے کو اٹھائے اور ہاتھ میں لے لے، نہیں لے سکتا، مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت بھی اسی طریقے سے آخری زمانے میں مشکل بتائی گئی ہے کہ منٹ منٹ پر، قدم قدم پر انسان کے ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور انسان کو اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن جس کے پاس فارمولا ہے، جس کے پاس میتھڈ ہے، جس کو روش صحیح معلوم ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں سورہ والعصر میں اور امام زمانہ سے متعلق گفتگو کروں، ایک اور چیز جو میں نے غالباً ہفتہ شودہ امامیہ میں کہیں بیان کی تھی، ذہن میں آ رہی، کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں برکت ہوگی۔ دیکھیے ابھی آپ کی لاسٹ پکنک کب ہوئی تھی صدر صاحب جی؟ پکنک کب ہوئی تھی؟ پچھلے سال ہوئی تھی۔ کون کون گیا تھا؟ وہ سو رہے ہیں گھر والے، گھر جا کے سو رہے ہیں وہ پکنک والے جی۔ کیوں، نکاح ہو رہا ہے ان کا کیا؟ لڑکوں کے، لڑکیوں کے بارے میں سنا تھا، لڑکیاں شرماتی ہیں، آخری زمانے کے لڑکے بھی شرمانے لگے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اگر ایسے شرمیلے ہوں گے تو میرے خیال سے ہاں کہلوانے کے لیے بھی مولانا کو کئی دفعہ کہنا پڑے گا۔ وہ اگر میرے سامنے کوئی آ گیا جس نے ہاں نہیں کہا، میں تو آگے بڑھ جاؤں گا۔ خیر، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ پکنک پہ جاتے ہیں، کولر رکھا گیا، آم رکھے گئے، ٹب رکھا گیا، برف رکھا گیا، بریانی بن گئی، ساری چیزیں تیار ہو گئی، کیا وہاں جا کے انجوائے کریں گے؟ ہکس پہ جائیں گے، سی ویو جائیں گے، وہاں جا کر انجوائے کریں گے؟ نفسیت کہتی نہیں، یہ جو سفر ہے نا اس کو بھی انجوائے کرو. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو منٹ منٹ انجوائے کرتا ہے. شہید مصطفیٰ چمران، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے لیے کہ بعض اوقات لڑتے لڑتے رک جاتے تھے اور پھول کو ایسے اٹھا کے دیکھتے تھے اور اس کی خوبصورتی میں غرق ہو جاتے تھے میدان جنگ میں. حضرت علامہ طباطبائی کے بارے میں کہ آپ افطار کے لیے کہیں تشریف لے گئے، آپ کو سیب دیا گیا، آپ سیب کو اٹھا کے جو ہے وہ دیکھنے لگے، کئی منٹ تک خدا کی اس مخلوق یعنی سیب کی عظمت کے بارے میں غرق ہو گئے. ہم جائیں گے انجوائے کریں گے، یہ ہرا بھرا راستہ، یہ مثال کے طور پر یہ اچھا بادلوں والا موسم، یہ سارے کلاؤڈی موسم، یہ وہاں جائیں گے انجوائے کریں گے، پتہ لگا کہ وہاں پہ دھوپ ہی دھوپ تھی مثال کے طور پہ. کامیاب انسان ہوا ہے کہ جو منٹ منٹ انجوائے کرتا ہے، لمحے لمحے سے لطف اٹھاتا ہے. ہم کامیاب زندگی سمجھتے ہیں کہ جب وہاں جائیں گے ہو جائے گا، ٹھیک ہے بڑے ہو جائیں گے، جب پیسہ آ جائے گا، اختیارات آ جائیں گے. نہیں، کامیاب انسان وہ ہے آج روز جوان ہے. آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آج روز جوان ہے. لہذا یہ تصور کر کہ جب بڑے ہو جائیں گے، جب پیسہ آ جائے گا، گاڑی آ جائے گی، پھر ہم دل کھول کے خرچ کریں گے، جب یہ کریں گے وہ کریں گے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اس عمر کے حساب سے، زندگی کے اس سن و سال کے حساب سے بہت ساری پریشانیاں آپ کو آگے گھیر لیں گی. جو آپ نے یہاں سپنے دیکھے وہ وہاں جا کر چکنا چور ہو جائیں گے. کامیاب نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی اور نوجوانی میں کامیاب ہوتا ہے. وہ ان خیالوں میں، سپنوں میں، ڈریمز میں اور خوابوں میں نہیں رہتا کہ جب بڑا ہو جاؤں گا، کر لوں گا، دیکھوں گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اختیارات مل جائیں گے. نہیں، جو جوانی میں کامیاب نہ ہو وہ آگے جا کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رہبر معظم نے گفتگو کی ہے نوجوانوں سے، یونیورسٹی کے اور ویسے بھی نوجوانوں سے، جو صفات بیان کیے ہیں کہ وہ بہرحال شیئر ٹی وی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، کہ جوانوں میں کیا صفات دیکھنا چاہتے ہیں امام خامنہ ای. وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو نوجوانی میں خدا کا نہیں بنا وہ بڑے ہو کر بھی 30 سال میں بھی خدا کا نہیں بن سکتا. جو نوجوانی میں، میٹرک میں، انٹر میں پڑھنے لکھنے والا نہیں بن سکا، وہ آگے جا کر بھی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں بیٹھ کے کیفیٹیریا میں تو وقت ضائع کرے گا، اور ایگزام کے دنوں میں جو نا وہ ہوگا، کتابیں ہوں گی. اور وہ لطیفہ مشہور ہے نا نوجوانوں میں کہ کسی آنٹی نے دوسری آنٹی سے پوچھا یہ نیا نوکر رکھا ہے آپ نے، کہہ لیں گے نہیں یہ میرا بیٹا، آج کل اسے ایگزام ہو رہے ہیں. تو وہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے وقت سے استفادہ کرے. برکت ہم کہتے ہیں، برکت کیا ہے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے پوچھا حضرت قاسم اس میں برکت کیا. برکت یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہو جائے، وسیع اختیارات آ جائے. برکت یہ کہ جو چیز موجود ہے آپ کے ہاتھ میں، ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا صحیح اور بر وقت استفادہ، صحیح استعمال، بر وقت استعمال. بہت سے لوگوں نے قیام کیا امام حسین کے ساتھ نہیں، امام حسین کی شہادت کے وقت قائم توابین، فائدہ نہ دارد، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے قیام کا جو امام وقت کی معیت میں، امام وقت کی نصرت میں، امام وقت کی تائید میں نہ ہو. بر وقت قیام نہیں تھا، بے وقت قیام تھا. ٹھیک ہے اس کے ثمرات تھے، سیاسی اور اجتماعی اس کے فوائد تھے، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن مثمر ثمر نہیں تھا، فائدہ نہیں تھا اس کا کوئی. اگر یہی لوگ امام کے ساتھ ہوتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. وہی لوگ جو 3 دن کے بعد پل بغداد سے امام ہفتم کا جنازہ اٹھانے آئے تھے، اگر ان میں سے عشر عشیر بھی لوگ جمع ہو جاتے تو قید خانے کا تالا توڑ کر امام ہفتم کو آزاد کرا لیتے. جمع ہوئے، بے وقت جمع ہوئے، امام کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تمام افراد کے جو غدیر میں 1,20,000 کے قریب یا اس سے زیادہ کم و بیش لکھا گیا ہے صحابی موجود ہیں، ان میں سے عشر عشیر 10% 10% بھی آ جاتے، امیر المومنین سے حق خلافت نہ چھینا جاتا. وہ افراد جو امیر المومنین کی معیت میں لڑنا چاہتے تھے اور امیر المومنین شہید ہو گئے، وہ فوج جو امام حسن کو ملی، اگر ان میں سے 10% بھی لوگ بر وقت اقدام کرتے، امام حسن کو اس طریقے سے مجبور نہ کیا جاتا، اور پھر تمام ائمہ کی زندگی، یہ پورا ایک باب ہے، پوری ایک تاریخ ہے کہ اس زمانے کی تشیع یا مسلمانوں نے یا چاہنے والوں نے یا محبوں نے اہل بیت کے ساتھ کیوں نہیں دیا، اس کے کیا نتائج نکلے، اس کا کیا خمیازہ اٹھانا پڑا، اور آج تک اٹھا رہے ہیں، آج تک ہم اٹھا رہے ہیں، یہ پورا ایک باب ہے کہ بر وقت اقدام، صحیح اقدام ایک چیز، دوسری چیز صحیح رہنمائی میں، ایک صحیح رہبر ہونا چاہیے، صحیح رہنمائی یعنی وہی، صحیح مکتب، دو مکتب آئیڈیالوجی صحیح ہونی چاہیے، تین صحیح رہنما یعنی امام معصوم یا پھر اس کی معیت میں، اس کی نیابت میں ولی فقیہ، تین چار یعنی صحیح زندگی کا فارمولہ کیا ہے، صحیح مکتب رہنمائی یعنی وہی، مکتب استاد یعنی رہنما، چوتھی چیز صحیح راستہ، مکتب بہت اچھا ہے، وہی بہت اچھی ہے، امام بہت اچھا ہے، لیکن راستہ اگر صحیح نہیں ہے انسان کامیاب نہیں ہوگا، راستہ بھی ہے، صحیح ڈائریکشن، ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، طہارت کی ہوئی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، داڑھی میں کنگھا بھی کیا ہوا ہے، جانماز بہت اچھی ہے، سجدے کا بھی بہت بڑی ہے، تصویر بہت خوبصورت ہے، لیکن جو ہے آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی، ڈائریکشن غلط ہے آپ کی، اور پھر بر وقت، اور آخری چیز بر وقت فیصلہ، یعنی آپ خوشبو لگائیں، داڑھی میں کنگھی کریں، اچھے کپڑے پہنیں، پرفیوم لگائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن فجر کی نماز 8 بجے پڑھ رہے ہیں، بر وقت نہیں ہے ایسی نماز، کامیاب انسان وہ، صحیح رہنمائی، صحیح آئیڈیالوجی، صحیح مکتب، صحیح ہدایت کرنے والا رہنما، صحیح راستہ، صحیح جہت اور سمت اور ڈائریکشن، اور صحیح انداز میں بر وقت استعمال، یہ حضرت قاسم نے، کہ حضرت قاسم کو سن 13 سال یہ اس سے کم تر لکھا گیا ہے، لیکن یہی حضرت قاسم اپنی اسکلز کو، اپنی دنیا کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو، اپنی استعداد کو بر وقت استعمال کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، کچھ لوگوں نے بعد میں کیا، بے وقت استعمال کیا کامیاب نہیں، کربلا کے صحیفے میں نام نہیں ہے ان کا، عزیزان گرامی، اگر یہ فارمولہ سمجھ میں آ جائے، صحیح مکتب، صحیح آئیڈیالوجی، صحیح رہنما، صحیح خط اور صحیح راستہ، صحیح جہت و بر وقت، ہم کامیاب ترین انسان ہوں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں ہے کہ اصحاب المیدی شبابن، امام کے تمام اصحاب کون ہوں گے، جوان ہوں گے، شباب، یہ جو امام نے دعا فرمائی ہے، امام کی ایک دعا ہے یہ، جس کی تشریح آیت اللہ جواد عاملی نے کی ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية، اس میں کہتے ہیں وعلی الشباب بالإنابة والتوبة، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو انابہ، انابہ یعنی لوٹنا، توبہ، توبہ اور انابت میں فرق کیا ہے، انابہ کہتے ہیں لوٹنے کو فکری لحاظ سے، آپ سوچ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے، خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، آپ اگر لوٹ کے آگے، یہ انابت ہے، یعنی لوٹنا ہے، توبہ گناہ کے بعد لوٹنے کو کہتے ہیں، انابہ گناہ سے پہلے خدا کے پاس لوٹنے کو کہا جاتا ہے، امام دونوں جہت استعمال کر رہے ہیں، دونوں ورژن بتا رہے ہیں آپ کو، گناہ سے پہلے اور گناہ کے بعد، انابہ گناہ سے پہلے، گناہ انجام نہیں دیا، فکر میں گناہ آ رہا ہے، شیطان والا غر آ رہا ہے، آپ فوراً لا حول ولا قوت پڑھ کے واپس آ گئے، امام خامنہ ای کو حضرت آیت اللہ بہجت نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی، جس کو دعائے غریق بھی کہا جاتا ہے، جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں یہ دعا کثرت سے پڑھو، وہ دعا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے امام خامنہ حفظہ اللہ کو تعلیم دی جب آپ قم تشریف لائے تھے، آج سے 10 سال قبل یا 12 سال قبل، وہاں پہ آپ نے یہ دعا امام خامنہ حفظہ اللہ کو تعلیم فرمائی کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں کسی خاص موقع نہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بہت آسان دعا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، ایک دفعہ سب مل کے پڑھیں زور سے، اب ذرا طرز میں پڑھیں نا تاکہ اس کا لطف بھی آئے، اچھی آواز کا، اچھی طرز کا اثر ہوتا ہے انسان پہ، کیا مطلب؟ یا اللہ ہو، اللہ، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، اے اللہ، اے رحمان رحیم، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین راستے اور آئیڈیالوجی پر ثابت قدم رکھ، امام کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں کی، میرے مجاہدوں کی، میرے نوجوانوں کی جو میری سپاہ میں شامل ہوں گے، ایک خصوصیت یہ ہے، اور بھی ہیں لیکن میں اور نہیں بتا رہا ہوں، ایک خصوصیت یہ ہے، وعلی الشباب بالانابه والتوبه، انابہ پہلے کہا ہے، پہلے توبہ نہیں کہا، پہلے کہا انابہ، یعنی ممکن ہے کہ تم ذہن کے مرحلے میں، فکر میں، خیال میں، سوچ میں گمراہی کے شکار ہو، فوراً یہ دعا پڑھو اور خدا کی طرف لوٹ جاؤ، یہ انابہ ہے، اور توبہ اس کے لیے ہے کہ جو عملی طور پہ گناہوں کو انجام دے لے، فرق ہے دونوں میں، انابہ یعنی انسان کا رخ ابھی خدا کی طرف ہے، راستے میں چلنا شروع کیا اس نے خدا کی طرف، مثال قبلہ رخ، شیطان نے ورغلانے شروع کیا، یہ قبلے سے خدا کی طرف اس کا چہرہ ہے، منحرف نہیں ہوا ہے، اگر یہ گناہ کر لے گا تو اب اس کی پیٹھ خدا کی طرف ہوگی، اس کا چہرہ شیطان کی طرف ہوگا، وہاں پہ یہ کہا کہ انسان انابہ کرے، امام مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے مجاہدوں کی صفت یہ ہے کہ وہ فکر میں بھی گناہ نہیں کرتے، اور اگر فکر میں انحراف پیدا ہوتا ہے فوراً خدا کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو پھر خدا کی طرف لوٹا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اب آئیے سورہ والعصر کی جانب، جو آخری زمانہ ہے، کتنی دیر ہو گئی مجھے شروع کیے ہوئے، جی 20 منٹ، یہ گھڑی مجھے دے دیں، درود بھیجے محمد والے محمد، ایک جگہ میں خطاب کر رہا تھا تو لوگ آتے ہیں کہ مولانا یہ تسبیح جو ہے وہ کربلا کی ہے، میں نے کہا بہت اچھا ہے، تسبیح لا کے مولانا یہ تسبیح ہے کربلا کی، میں نے کہا بہت اچھا ہے، یہ رومال لائیں آپ کے لیے کربلا کا، بہت اچھا ہے، یہ عطر آپ کے لیے کربلا کا ہے، میں نے کہا کربلا کا موبائل اور لیپ ٹاپ بھی اچھا ہوتا ہے، تو یہ ان کی طرف سے ہدیہ ہو گیا، درود بھیجے محمد والے محمد پر، سورہ والعصر میں کیا کہہ رہا ہے خدا، روزے جوان بھی ہے تو بہرحال اگر جوانوں کو ہنسایا نہ جائے تو فائدہ نہیں ہے نا، روزے جوان، روزے شادی ہے، شادی فارسی والی ہے، ہاں اردو والی شادی نہیں ہے، یعنی خوشی، اس بنا پہ بہرحال ادخال السرور فی قلب مومن، کے مومن کو خوش کرنا، وہ اس میں بھی قید ہے، مومنہ یہاں مراد نہیں ہے، مومن مراد ہے، مومن کو خوش کرنا جو ہے، یا محرم خواتین کو خوش کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، یہ جو سورہ والعصر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا خلاصہ ان الانسان لفی خسر، یہ جو میں نے کہا کہ انسان کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کی روح تباہ و برباد ہو سکتی ہے، خدا اس فکر و خیال کو، اس فکر کو بچانا چاہ رہا ہے، اس ایمان کو بچانا چاہ رہا ہے جس کی جانب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں بالانابہ، انابہ یعنی فکر، یعنی سوچ، یعنی تمہارے عقل کی دنیا، تمہاری سوچ کی دنیا، تمہاری فکر کی دنیا، تمہارے خیالات جو کسی کو نظر نہیں آتے، خیال اور فکر کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آنن فانن یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے، آپ کو جسمانی طور پر چاند پہ پہنچنے کے لیے کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن فکر منٹوں میں چاند تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک چیز ایک ہی وقت میں کالی اور سفید ہو محال ہے، غیر ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں اجتماع نقیزین، یعنی ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں کالی بھی ہو، گوری بھی ہو، لال بھی ہو اور ہری بھی ہو، ممکن نہیں ہے، یا ہری ہوگی یا لال ہوگی، یا سفید ہوگی یا سیاہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں اجتماع نقیزین، یعنی ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن فکر اس ایک کتاب کو ایک ہی وقت میں کالا بھی اور سفید بھی ثابت کر سکتی ہے، حتیٰ کہ جو چیز محال ہے، یعنی خدا کا شریک، اصل محال ہے دنیا میں، لیکن آپ کی فکر خدا کا شریک بھی قرار دے سکتی ہے، یعنی فکر کی پہنچ، فکر کا دائرہ، فکر کی بوجھ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، آنن فانن منٹوں میں کہیں سے کہیں جاتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بہت ہی اچھا خیال آیا، مثال کے طور پر میں نے ہاتھ گھمایا، آپ کے ذہن میں کسی کے ہاتھ گھمانے کا کوئی تصور ہوگا، فوراً آپ کی فکر جو وہیں چلی جائے گی، اکثر نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سیکنڈز میں جو ہے نا وہ انسان کی فکر ٹریول کرتی ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایمان ہے اس کا تمہاری فکر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بہت زیادہ خوش گفتگو تو نہیں ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے، خاموشی رضا کی علامت ہے۔ چلے کوشش کروں آخر میں دو تین لطیفے سنا کے بیلنس کر دوں۔ انسان کے ایمان کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، آپ اچھا سوچیں گے اچھی فکر پیدا ہوگی، برا سوچیں گے بری فکر جنم لے گی، بری فکر جب جنم لے گی تو پھر انسان کی توجہ اس بری فکر یا اچھی فکر کی جانب جائے گی۔ کوئی بھی فکر پیدا ہو رہی ہے، آپ کی توجہ، آپ کی رغبت، آپ کے دل کا میلان، جھکاؤ اور رجحان اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گندی یا اچھی فکر آپ کو قانع کرنے کی کوشش کرے گی، آپ کو بہلانے پھسلانے لگے گی، آپ کو آمادہ و تیار کرنے لگے گی کہ تم فلاں برے کام کے لیے، فلاں اچھے کام کے لیے آمادہ و تیار ہو جاؤ۔ اور بہت آسانی سے، جس کو قرآن مجید نے مراودہ کہا ہے، کہ جو زلیخا نے حضرت یوسف کے بارے میں لفظ وراودت ہلتی ہوا فی بیتہا، مراودہ یعنی کسی بڑے کام کو، برے کام کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے سے انجام دینا، یہی نہیں کہنا کہ پہلے مرحلے پہ جا کے یہ کام کر دو وہ کام کر دو، نہیں، بلکہ بہت ہی مراودہ یعنی بہت بڑے گناہ کو، خطرے کو بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے سے۔ بری فکر رغبت پیدا کرے گی، رغبت آپ کے دل کے جھکاؤ کو اس طرف لے جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ انسان قانع ہونے لگے گا، بہلنے لگے گا، پھسلنے لگے گا، آماد و تیار ہو جائے گا۔ خود اگر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ نقصان معمولی نقصان، یہ ایمان اگر ضائع ہو جائے۔ اچھا ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی سالڈ چیز ہے جس کی اپنی پراپرٹیز ہوں، ویٹ ہو، ماس ہو، کوئی گیس ہے، کوئی لیکوڈ ہے، کس فارم میں ہم لے کر آئیں گے ایمان کو؟ ایمان میرا بہت مضبوط ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی سالڈ چیز ہے، ان کا ایمان ہی اڑ گیا، کوئی گیس فارم میں ہے، اس کی فارم کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل سینے میں ہوتا ہے، پھیپھڑے سینے میں ہوتے ہیں، گردے نیچے ہوتے ہیں، آنکھیں سر میں چہرے پہ ہوتی ہیں، کان جو ہے وہ دونوں طرف ہوتے ہیں، ناک بیچ میں ہوتی ہے، ہونٹ ناک کے نیچے لگے ہوتے ہیں، یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ بتائیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے ایمان کی؟ ایمان کی کوئی ڈگری ہے کہ آپ کے جناب میرے پاس ڈگری ہے ایمان کی، یہ میں اتنے فیصد ایمان کا مالک ہوں؟ ایمان فلسفے میں کہتے ہیں کس مقولے سے، کس خاندان سے، کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ ایمان ٹھوس نہیں ہے، ایمان مایا نہیں ہے، ایمان گیس نہیں ہے، نہ سالڈ نہ لکوڈ نہ گیس، مادے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب غیر مادی چیز ہے۔ ایمان دماغ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے ایمان بھائی؟ ایمان ہے نا جی، دل کے یقین کو ایمان، بہت اچھی بات ہے۔ یہ یقین کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ جی فکر صحیح ہے، یہ ایمان کہاں ہوتا ہے، کہاں رکھتے ہیں آپ، کہاں سیو ہوتا ہے، کہاں محفوظ بناتے ہیں اس کو؟ ایمان کی کوئی جگہ نہیں ہے، روایات میں جو کہا گیا ہے دل، دل سے مراد یہ دل نہیں ہے، یہ والا دل نہیں ہے جو پمپ کرتا ہے، دھڑکتا ہے، خون پھینکتا ہے، سکڑتا ہے، جس کو سنوبری شکل کا دل کہتے ہیں، یہ دل مراد نہیں ہے۔ اس دل سے مراد انسان کی روح ہے، انسان کی وہ فکر ہے جس کی جانب امام زمانہ توجہ دلانا چاہ رہا ہے۔ مختصر کروں، بہت زیادہ گہری بات نہیں کروں گا، ایمان کا تعلق انسان کی فکر سوچ سے ہوتا ہے، گہرا تعلق ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کے ایمان میں یا اضافہ کر رہی ہے یا ایمان کی دیوار کو کاٹ رہی ہے۔ شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے کوئی دوست ہیں یہاں پہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ مثلا اوپر ہے اور دریا نیچے ہے، دریا کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ جب ٹکراتا ہے پہاڑوں سے تو وہ پہاڑ کو کاٹنا شروع کرتا ہے، اور نیچے سے چونکہ کاٹنا شروع کرتا ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس سے اوپر والا حصہ کمزور ہوتا ہے، اس سے اوپر والا حصہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ جہاں جہاں سڑک ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ پوری پوری سڑک بہہ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی فکر ایمان کو ایسے نابود کرتی ہے کہ بالکل چھوٹی چھوٹی سطح سے نیچے سے کاٹنا شروع کرتی ہے، آنن فانن جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک ایسے صحرا میں کھڑا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات معمولی سی غلطی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، انسان بالکل حیران و پریشان، بے مقصد، لاچار، بے یار و مددگار کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، معمولی سی غلطی، معمولی سی غلطی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ الغرض اور مختصر، خدا کہہ رہا ہے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تم اپنی سوچ کو بدلو، اپنی سوچ کو مثبت کرو۔ اس میں بہرحال اور بھی پہلو ہیں جو تھوڑے سے علمی ہیں، میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں کیونکہ دوستوں کے چہرے پر ابھی تک جو ہیں وہ میری گھڑی میں 12:15 ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے دوستوں کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ کس چیز پہ ایمان لائے؟ اللہ کے وعدوں پر ایمان لائے۔ وہ میں نے پوائنٹس یہاں لکھے ہوئے، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے۔ کس پہ ایمان لائے؟ اللہ کے وعدوں پہ ایمان لائے۔ جو آپ کوشش کر رہے ہیں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، خدا کی بارگاہ میں ان کا حساب کتاب ہے، اچھی ہے تو ثواب، بری ہے تو خدا نخواستہ عذاب۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کو انجام دینا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرنی ہے۔ تواصوا یعنی ایک دوسرے کو، ایک ایسی سوسائٹی بنانی ہے کہ جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو۔ تو آپ نے چار کام کرنے، ایمان لانا ہے اللہ کے وعدوں پر کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، صحیح کہ امام موجود نہیں ہے، صحیح کہ اس طرح رہنمائی موجود نہیں ہے، صحیح کہ گناہ ہیں، صحیح کہ شیطان ہے، صحیح کہ میڈیا ہے، لیکن ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، فکر کو، ضمیر کو، خیال کو، سب کو گناہ سے بچانے کے لیے، یہ خدا کے یہاں اس کا اجر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ان آپ کے یہاں جمع ہونے کو، آپ کے نماز کے بر وقت پڑھنے کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی گناہ، آپ کی آنکھوں کو گناہوں سے پاک ہونے کو، یہ جب آپ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ جب اپنی زبان کو گناہوں سے روکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو خدا کی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ایمان اگر آ جائے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس زمانے غیبت میں، اپنے ایمان کے لیے تیاری کر رہا ہوں، بالانابہ، فکر کے لحاظ سے یا توبہ کے لحاظ سے، یہ اگر ایمان آ جائے، پھر کہا کہ وعمل الصالحات، اور پھر نیک اعمال، یعنی پریکٹیکل، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، فوراً کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی امام زمانہ کے غیبت کے دور میں بھی وہ لوگ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کا انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے۔ وہ عمل الصالحات، عمل الصالحات نیک عمل، نیک عمل صرف نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات دینا نہیں ہے، ایک نیک عمل یہ ہے کہ امام کا انتظار کیا جائے، انتظار الفرج، اس کو کہا ہے کہ افضل افضل الاعمال انتظار الفرج، امام کی ذریعے سے جو ظہور ہوگا اور ظہور کے ذریعے سے جو آسانی و گشائش ہوگی، اس کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی پریکٹیکل ازم کی طرف آپ کو لے جانا ہے کہ آپ بھی اس سسٹم، اس میکینزم کا حصہ بنیں، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ۔ وہ عمل الصالحات یعنی مسلسل عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ چار دن پہلے ایک سوچ پیدا کی تھی، ایمان لائے تو سو گئے، اس کے بعد چار دن کے بعد نماز پڑھیں گے، ہرگز نہیں۔ امام کا سپاہی، امام کہہ رہے ہیں میرے صحابی نوجوان ہیں، امام کہہ رہے ہیں انابا، یعنی اپنی فکر صحیح رکھو گے تو اپنے ایمان کو بچا سکو گے، ایمان صحیح ہوگا تو تمہارا عمل پریکٹیکل صحیح جہت میں، صحیح ڈائریکشن میں، بر وقت صحیح ہادی اور رہنما کی روشنی میں، صحیح آئیڈیالوجی، صحیح خط اور صحیح وے میں ہوگا۔ وہ عمل الصالحات یعنی صحیح وے میں، بر وقت، بے وقت نہیں۔ امام کا صحابی یا امام کا ناصر در حقیقت اپنے آپ کو آمادہ رکھتا ہے کہ وہ بر وقت اقدام کرے، یعنی ایٹ دا اسپاٹ کہتے ہیں نا، بالکل اسپاٹ پر، مثلا یہ کام کیا میں نے، فوراً یہ کام کیا، حاضر جوابی جسے کو کہتے ہیں۔ یہ ہے عمل الصالحات کی تفسیر، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو، کہ دیکھو یہ زمانہ، یہ پراشوب زمانہ ہے، اس میں پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، شکنجے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور پھر وتواصوا بالصبر، لیکن اس راہ میں امام تک پہنچنے کے لیے، عصر ظہور تک پہنچنے کے لیے سختیاں ہیں، ان کے لیے صبر لازمی ہے، لیکن صبر سے مراد تمہارے قدموں کی رفتار میں، جو منزل کی جانب اٹھ رہے ہیں قدم، ان میں سستی نہ آنے پائے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، امام آ جائیں گے، کر لیں گے خود، نہیں، آپ کی جو رفتار ہے اپنے مقصد کی جانب، وہ سست نہ پڑے، کم نہ ہو، بلکہ مسلسل، یہ وہ چیز ہے۔ اور یہ اگر چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر خدا کہہ رہا ہے کہ انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے جو حالات ہوں گے، کم و بیش آپ نے سنے میں، میں اب اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا، صرف یہ کہ ضرورت ہے ایمان کی، ضرورت ہے عمل صالح کی، ضرورت ہے حق بات اور صبر کی تلقین و نصیحت کی۔ یہ عمل صالح میرے نوجوان دوستوں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ آغا محسن قراتی کہتے ہیں جیسے میں کہوں عمل صالح یعنی ایک نیک عمل، آپ نے کسی کی مدد کی ایک نیک عمل، الصالحات صالح ایک نیک عمل، صالحات دو تین نیک عمل، الصالحات یعنی سارے نیک عمل۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی واجبات ہیں، مستحبات ہیں، مندوبات ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھی باتیں، سب پہ عمل کریں۔ وہ جتنی دعائیں تحفۃ العوام میں لکھی ہوئی ہیں یا مفاد الجنان میں لکھی ہوئی، صبح سے شام تک آپ صرف وہی پڑھتے رہیں نہ، اذان فجر سے پہلے اٹھ جائیں اور ایک دعا پڑھی، پھر دوسری دعا پڑھی، پھر ظہر ہو گئی، پھر عصر ہو گئی، پھر مغرب ہو گئی، آپ دعائیں پڑھتے رہیں۔ عمل صالحات کا مطلب یہ ہے؟ عمل صالحات کا مطلب کیا ہے؟ انہیں سے دعائیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمل صالحات یہ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی شامل ہیں، یہ اس کا واضح ترین مزداق ہیں، لیکن یہی صرف یہی عمل صالح نہیں۔ عمل صالح جس کی میں نے پہلے بھی تشریح کی، یعنی وہ عمل کہ جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دے، بر وقت پہنچائے۔ وہ فلائٹ اچھی ہے جو آن ٹائم اڑے اور آن ٹائم آپ دوسرے شہر پہنچ کر اپنی میٹنگ میں شریک ہوں، نہ کہ وہ فلائٹ اچھی ہے کہ آپ کے جناب اس کا جو ہے نا وہ کرایہ کم ہے، چلو اس میں چلتے، پتہ چلا کہ وہ چار گھنٹے ویسے ہی لیٹ تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اچھی فلائٹ وہ ہے جو بر وقت اڑے، بر وقت آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچائے۔ عمل صالح یعنی وہ فلائٹ کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے بر وقت پہنچائے، اور یہ بر وقت پہنچانا ان تمام شرائط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ، صحیح آئیڈیالوجی، صحیح مکتب، صحیح رہنما، صحیح وے اور راستہ، صحیح ڈائریکشن، ان پانچ کے بعد چھٹی چیز بر وقت ہے۔ یہ جو بار بار میں کروں، یہ پانچ چھ چیزیں ان کی رعایت کریں، عمل صالحات یعنی یہ جوانی جو آپ کے پاس ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے، کوئی 26 سال کا ہے، یہ وقت جو ہے اس کو عمل صالحات کا مزاق بنائیں۔ یعنی صحیح آئیڈیالوجی الحمدللہ ہے، وہی مکتب اسلام، مکتب محمد آل محمد، رہنما بھی ہے، امام بھی، امام معصوم بھی ہے، ولی فقی کی سربراہی بھی ہے، راستہ بھی صراط مستقیم بھی معلوم ہے، جہد بھی معلوم ہے کہ جانا کہاں ہے، مارکہ کھاتے ہیں بر وقت اقدام نہ کر کے، بے وقت پہنچیں گے اس فلیٹ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کرایہ کتنے کم کیوں نہ ہو۔ عمل الصالحات یہی ہے، امام الزمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجاہدوں کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ بر وقت اقدام کرتے ہیں، یعنی جو وسائل، جو امکانات، جو اسکلز ان کے پاس موجود ہیں، اس سے صحیح استفادہ، صحیح جہت، صحیح خط، صحیح وے میں استفادہ، صحیح آئیڈیالوجی کے ساتھ استفادہ، اور صحیح جی وقت پہ استفادہ۔ اگر یہ چیز ہم نے اپنی عادت بنا لی میرے نوجوان دوستوں، تو آپ کامیاب ہیں، آپ کی زندگی بابرکت ہے۔ بابرکت زندگی کربلا والوں کی تھی، حضرت قاسم کی تھی، حضرت علی اکبر کی تھی، کہ بر وقت اقدام کیا۔ جنہوں نے بر وقت اقدام نہیں کیا، شاید وہ 50-50 100-100 سال جیے ہوں، زندگی گزاری ہو، مال و دولت ان کے پاس ہو، اولاد کی کثرت ہو، مقام ہو، شہرت ہو، عیش و عشرت ہو، لیکن وہ برکت والی زندگی، چونکہ بر وقت اقدام نہیں تھا۔ یہ جو میں نے کہا قیام توابین بے وقت اقدام ہے، اس کے اور فوائد ہیں، اس سے کوئی مجھے غرض نہیں ہے، یہ با وقت ہوتا بر وقت ہوتا تو پھر کربلا کی وہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ بے وقت اقدامات ہمیں سست بنا رہے ہیں۔ عادت ہوتی ہے نا، ابھی ایگزام کی ڈیٹ نہیں آئی ہے، ابھی 6 مہینے، اچھا ٹھیک ہے ابھی تو ٹائم پاس ہو رہا ہے جناب، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی دوست کے ساتھ، کبھی فلاں فیکلٹی میں، کبھی ادھر، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ لیکن جب ایگزامس آ جائیں گے تو پھر پریشانی ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، ہوتی ہے۔ اگر میں پھر دوبارہ آخری نقطہ بیان کر کے اپنی آپ کے ذہن کو تمام کروں، گفتگو ختم کروں، اگر یہ بر وقت کی عادت نہیں ڈالی، اپنی صلاحیتوں کو کھو دیں گے، اپنی اسکلز کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہماری صلاحیتوں اور استعداد کو زنگ لگ جائے گا، ناکارہ ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک بڑے مرحلے کی تیار ہونا چاہتے ہیں تو انسان وارم اپ کرتا ہے، ایک انٹرنیشنل لیول پر کوئی اسپورٹ ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے نیٹ پریکٹس کی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا بر وقت عمل نیٹ پریکٹسنگ ہے آپ کے لیے کہ امام زمانے کے لیے تیار۔ بر وقت نماز، بر وقت نظروں کو جھکا لینا نامحرم کو احساس کرتے ہی، بر وقت کانوں کی توجہ کو کہیں اور موڑ دینا گانے اور غیبت کے وقت، جب دل چاہ رہا ہو کہ غیبت کرے، تہمت لگائے، ٹانگیں کھینچے، بری بات کرے، چغل خوری کرے، بر وقت زبان کو روک لے، یہ آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت کو نہ صرف پروان چڑھائے گی بلکہ آپ کے اندر بر وقت اقدام کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گی۔ حضرت حر نے بر وقت اقدام کیا تھا۔ کیا بر حضرت حر کا اقدام تھا؟ جب امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، بر وقت کہا حضرت حر نے کہ میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، آپ کی ماں بہت عظیم ہے۔ یہی بر وقت اقدام نے حر کی قسمت بدل دی، جیسے کہ علماء نے لکھا ہے۔ بر وقت اقدام کیا، اس نے صحیح جملہ بولا، زندگی بدل دی اس نے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سے افراد جو امام کے ساتھ تھے، صحابی تھے، مدینے میں رہ گئے، مکے میں رہ گئے، امام کے ناصر نہیں بنے، مددگار نہیں بنے، یاور نہیں بنے، معین نہیں بنے، کچھ وہ تھے جو امام کے ساتھ تھے ہی نہیں، امام کے صحابی تھے ہی نہیں، بر وقت اقدام کیا، امام کے ساتھ شامل ہو گئے کربلا میں، اور رہتی دنیا تک طب تم وطابت الارض التی فیہا دفنتم کا مصداق بن گئے۔ عبداللہ وہبی کل بھی نوجوان ہیں، شادی کر کے جا رہا اپنی ماں کے ساتھ، پتہ چلا امام حسین علیہ السلام نرغ آدم ہے، ماں نے کہا بیٹا کہیں ایسا نہ کہ بیوی کی نئی نویلی دلہن کی محبت جو ہے وہ تجھے پسرے فاطمہ کی مدد سے روک دے۔ بر وقت اقدام کیا، صحابی نہیں تھا لیکن ناصر بنا۔ کچھ ایسے تھے، زہر ابن قین صحابی نہیں ہے امام کا، ناصر بن گیا۔ کچھ صحابی تھے جو صحابی رہے، ناصر نہ بن سکے، بر وقت اقدام نہ کیا۔ کچھ ایسے تھے جو صحابی بھی تھے اور ناصر بھی تھے۔ یہ بر وقت اقدام جو میں کہہ رہا ہوں، یہ عمر سعد نے بر وقت اقدام نے کیا، شہر رے کے گندم کی لالچ میں امام حسین کے قتل کا ذمہ لے لیا، خسرت دنیا والا آخرہ ہو گیا۔ قاضی شورہ بر وقت اقدام نہیں کیا، فتویٰ نہیں دیا، غلط فتویٰ دیا، کیا ہوا، خسرت دنیا والا آخرہ ہو گیا۔ یہی نوجوان جس نے دمام میں اپنی شہادت پیش کی، شہید عبدالجلیل، جس کے بارے میں اطلاعات آئیں اور کہا کہ علماء کا عاشق تھا یہ نوجوان، پیش پیش ہوتا تھا کاموں میں۔ یہ جو امام خمینی کہتے ہیں، جس کے باپ کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں انا ابو شہید، میں شہید کا باپ ہوں، مجھے مبارکباد دو، یہ خوشی کا مقام ہے، یہ در حقیقت میرے لیے عظمت ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں ملتی کے برائے شہادت سعادت باشد کامیاب اس سرنگو نمی شود بے زمین نمی خورد۔ امام خمینی کہتے ہیں وہ قوم جس کے لیے شہادت سعادت ہو وہ کامیاب ہے، وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گی۔ ہماری اتنے شہید ہو رہے ہیں چونکہ ہم متحد نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، متحد ہوتے تو اب تک اتنی شہادتوں کے بعد ہمارا اجتماعی لیول کہیں اور پہنچا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ کہیں اور ہونے چاہیے تھا ہمیں. اتنی شہادتوں کے بعد روزے جوان آخر میں ایک واقعہ سنا کہ آپ کی زحمت کو تمام کروں. امام خمینی نے کسی عالم کو، کسی ٹیچر کو، کسی مفکر کو اپنا قائد اور رہنما نہیں کہا. امام خمینی کتنے عظیم تھے. 4 جون کو امام خمینی کی برسی ہے. کچھ جملے ان کے حوالے سے بھی، امام کے ناصر تھے، امام کے مددگار تھے. یہ انقلاب امام خمینی کا مقدمہ ہے انقلاب امام زمانہ کے لیے. کس کے لیے امام خمینی نے کہا؟ میرے بچوں ذرا غور سے سنو، 1-13 سال کے بچے کے لیے، نوجوان کے لیے امام خمینی نے کہا کہ یہ ہمارا رہبر ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ، 13 سال کے بچے کے لیے، نوجوان کے لیے. 13 سال یعنی تقریباً حضرت قاسم کا سن. یہ میں نے کہا حضرت قاسم بابرکت زندگی کے حامل تھے، بر وقت اقدام کیا کامیاب. علی اکبر کامیاب، بر وقت اقدام کیا. ان 5 شرائط یعنی آئیڈیالوجی، مکتب، رہنما، صحیح راستہ اور صحیح ڈائریکشن. 5 کے بعد چھٹا اقدام آپ کا اگر غلط ہے، 6 صحیح ہیں، 5 صحیح ہیں، چھٹا غلط ہے، آپ فیل ہیں، منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. علی اکبر کو کامیاب، بر وقت اقدام کیا. یہ 13 سال کا بچہ، نوجوان محمد حسین فہمیدہ، شہر کرج کا رہنے والا، امام خمینی کہتے ہیں یہ بچہ ہمارا رہبر ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ، 13 سال کے بچے کو امام خمینی، امام خمینی جن کے لیے 7 امام نے کہا کہ قوم سے ایک مرد کھڑا ہوگا، اس کی قوم اس کے ساتھ ہوگی، پوری دنیا اس سے لڑے گی، لیکن اس کے پائے سے بعد میں لغزش نہیں آئے گی، وہ ڈٹا رہے گا. اور دیکھا آپ نے، آج تک امام خمینی کا لگایا ہوا تناور درخت اسلامی حکومت و ولایت فقیہ آج تک قائم و دائم ہے. وہ امام خمینی کہہ رہے ہیں 13 سال کا بچہ. کیوں؟ سرخاب کے پل لگے تھے اس میں، رشتہ دار تھا امام خمینی کا، جاننے والا تھا، بر وقت اقدام کیا تھا. 13 سال کے بچے نے دیکھا کہ دشمن آ گیا ہے، اس نے اپنے بدن سے بم باندھا اور ٹینک کے نیچے لیٹ گیا. بر وقت اقدام، امام خمینی کہتے جو بر وقت اقدام کرے گا وہ میرا قائد، میرا رہنما، میرا لیڈر ہے. یہ ہیں امام کے سچے سپاہی. اور آخر میں ایک اور واقعہ عرض کروں کہ محاذ جنگ پر مجاہدوں کی اور شہیدوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ ڈائری لکھتے تھے، واقعات لکھتے تھے، آج اس سے ہنسی مذاق کیا، آج اس سے ہنسی مذاق کیا. اچھا، ہنسی مذاق بھی بہت کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا تھا. یا ماتم کر رہے ہیں، دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، بالآخر انسان ایک وقت تک روئے گا، اس کے بعد آنسو ختم، ایک وقت ماتم کرے گا تھک جائے گا، اس کے بعد پھر آپس میں ہنسی مذاق، شور شرابہ، اس طرح کی جو ہے نا سارے سے. بر وقت اقدام، بر وقت اقدام. کیا ہوا؟ اس نے جو اس کی شہادت کے بعد جب اس کی ڈائری ملی تو اس میں لکھے تھے کہ میرے گناہ. تصور کریں آپ، 16 سال کا یہ مجاہد، یہ رزمندہ، یہ انقلابی بسیجی، امام کا سپاہی، امام خمینی کا عاشق، 16 سال. 13 سال کے بچے کے لیے امام خمینی نے کہا کہ یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا قائد ہے، بر وقت اقدام کیا. یہ 16 سال کا بچہ ڈائری میں کیا لکھتا ہے؟ اپنے گناہ لکھ رہا ہے. تصور کیجئے کیا لکھ رہا ہے. آج میں نے نماز فجر سے پہلے اس کی 2 رکعت مستحب نماز نہیں پڑھی. آج میں نماز باجماعت میں دیر سے پہنچا. آج میں نے کھانے کی لائن میں کھڑے ہو کر بیتابی کی. آج میں نے نماز کے بعد حضرت زہرہ کی تسبیح، تسبیح فاطمہ زہرہ نہیں پڑھی. روزانہ میں جتنا قرآن پڑھتا تھا میں اتنا قرآن نہیں پڑھ سکا آج. یہ اپنے گناہ لکھ رہا ہے. تصور کر سکتے ہیں آپ، یہ شہدا ہیں جو شمع محفل انسانیت ہیں. آخر میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حیف ہے کہ نہ سناؤں. آخر محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے واقعہ بیان کیا کہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، اور وہ جو کوئی دشمن جب جاتا ہے تو بارود سرنگی بچھا دیتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا, بارود سرنگی بچھا دیتا ہے کہ جو بھی اس پہ چلے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اب مائنس ہیں, بارودی سرنگیں بچھی ہیں زمین کے نیچے دبی ہوئی, جیسے کسی کا پیر پڑا, گاڑی کا ٹائر چڑھا, پھٹ گئی. اور دشمن تک پہنچنے کے لیے دشمن نے قبضہ کیا آپ کی زمین پر, دشمن آیا یہاں پر, اس نے آ کر جب دیکھا کہ پسپائی ہو رہی ہے اور حملہ ہو رہا ہے, اس نے جلدی سے بارودی سرنگ بچھائی اور پیچھے چلا گیا, منافقہ جس کو کہتے ہیں. اب آپ آگے آئے اور آپ نے دیکھا کہ دشمن تک پہنچنا ہے, اس ایریے کو آپ نے عبور کرنا ہے یہاں سے یہاں تک, کیا ہوا, یہاں بارودی سرنگیں ہیں. طے پایا کہ کچھ افراد جو ہیں وہ والنٹیئر آئیں اور اپنی جان کا نذرانہ دیں, یعنی 100% موت, ہلاکت, پرخچے اڑ جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی کہنا آسان ہے میرے لیے بھی, میرے سامنے ہو تو شاید میرے پسینے چھوٹ جائیں, حقیقت ہے موت کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں ہے. کچھ لوگ تیار ہوئے مائنس پہ جانے کے لیے, ہر 2-4 منٹ بعد ایک مجاہد جاتا اور تھوڑی دیر بعد دھماکے کی آواز آتی, یعنی پرخچے اڑ جاتے تھے, پھر دوسرا جاتا تھا, کہلیں گے آخر میں ایک نوجوان بچا کہ جو جا رہا تھا, کہلیں گے وہ اس ایریے کے اندر تک گیا, اس کے بعد واپس آ گیا. تو جو شخص یہ فلما رہا ہے منظر, کیونکہ محاذ جنگ پہ ان تمام سین اور مناظر کو کیپچر کرنے کے لیے, ویڈیو بنانے کے لیے افراد ہوتے تھے وہاں پر, ان کو خاص ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ سامنے نہیں آتے تھے, لہذا یہ چھپ کے مووی بنا رہا ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان واپس آ گیا, تو میں نے سوچا شاید یہ موت سے خوف زدہ ہو گیا ہے, ڈر گیا ہے, دنیا کی محبت سے شادی شدہ ہوگا, بیوی بچوں کی محبت. کہلیں گے میں نے دیکھا, میں خاموش رہا, میں نے کہا دیکھ تو کرتا کیا ہے, کیا کرتا ہے یہ واپس آنے کے بعد. کہلیں گے آیا اور اس نے آنے کے بعد سائڈ میں کھڑے ہو کر اپنے فوجی بوٹ اتار دیے, تسمے کھولے اور اتار دیے, اور ننگے پیر دوبارہ بارودی سرنگوں کی جانب چلنے لگا. تو میں نے اسے بلایا, میں بڑا حیران ہوا, میں نے اسے بلایا ادھر آؤ, یہ تم نے کیا کیا ہے, لوگ تو بوٹ پہن کے جا رہے ہیں اور تم اپنے فوجی بوٹ اتار کے جا رہے ہو. اس نے کہا یہ جوتے نئے ہیں, میں نے تو مر جانا ہے, پرخچے اڑ جانے, حیف ہے, حیف ہے, افسوس ہے کہ یہ نئے جوتے بھی ضائع ہو جائے, میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کوئی دوسرا مجاہدہ ان سے استفادہ کرے, ان کو پہنے. بر وقت اقدام, یہ وہ شہدا ہیں جن کے مزار کے لیے امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس روز نوجوان کی برکت سے اور ان ایام کی جو باقی رہ گئے ماہ شعبان کے, ہمیں بر وقت اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا, ہماری زندگی کو, ہماری موت کو, ہماری زندگی کے لمحے لمحے کو اپنی عبادت اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما. خداوندہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, اور ہمیں شہداء کے راستے کو, ان کی تعلیمات کو, اور ان کے ذکر و یاد و عکس و شعار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء اسلام کے لیے تلاوت فرمائیے کہ جنہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.